جو باہر حضرات ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ جماعت خانے کو پور کر لیں. ابھی جماعت کو 3 منٹ باقی ہے, لیکن وہاں تک اچھی طریقے سے ہر ایک صفوں کے اندر بیٹھ جائے. جو باہر حضرات ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ جماعت خانے کو پور کر لو. الیاس بھائی وہ مہمان کو ڈاکٹر پروفیسر صاحب. تمام سے درخواست ہے کہ بہت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اور طلب کے ساتھ اور عمل کی نیت سے سنیں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خوشخبری سنا دو, گڈ نیوز سنا دو ان لوگوں کو جو دین کی بات کو طلب کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنتے ہیں اور اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں. لو خوشخبری, اولئک الذین ھداہم اللہ, اللہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. وہ اولئک ھم اولو الالباب, اور ایسے لوگ عقل والے. کتنی زبردست خوشخبری ہے. تمام مجمع سے درخواست ہے کہ مسجد کا ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے بہت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ بات کو سنیں. جیسا کہ میں نے ظہر میں بھی عصر کی بات بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے آسمان سے برسنے والی بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے, ایسے اہل اللہ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. بہت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ بات کو سنیں. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ صفے بنا لو. استو اعتدل اقیموا صفوفکم وسد الخلل. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.
میرے بھائی دوست، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے حکم میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھی ہے. اللہ پاک کے احکامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہماری زندگی میں ساری دنیا کے انسانوں میں کیسے آ جائیں، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ محنت کی بہت سخت ضرورت ہے. تو اسی محنت کے بارے میں ہمارا اکابرین آئے ہوئے ہیں، اتنی قربانی کے ساتھ آئے ہیں. تو میرے بھائی دوستو، ہم سب جو ہیں، کوئی ساتھی کو جاننے کی کوشش نہ کرے، سب ساتھی اس میں شریک فرمائیں، شرکت فرمائیں، اور اپنی مسنون اذکار پورے کر کے دعا کے بعد مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب تشریف لے آئیں، اور مسجد میں شور نہ ہو اور بھگدڑ نہ مچے، ہم بالکل جیسے وقار کے ساتھ آداب کا خیال کرتے ہوئے پھر ہم قریب آئیں. مائی ریسپیکٹڈ برادرز اینڈ ایلڈرز، اٹس اے گریٹ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز گیون اس دین. Success of this world and hereafter it lies in obeying the commandments of Allah and following sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. To bring into our life, into the life of the whole mankind, we need to do the effort according to the way of Nabi sallallahu alaihi wasallam. So regarding this, inshallah, after dua there will be very very important talk will take place. So all brothers are requested to come closer, but should take care of the etiquettes of the masjid. We should not make a noise, we should not make a create a chaos. And those brothers who cannot understand Urdu, so they should go at the back of the masjid, in the madrasa hall. So there will be, inshallah, translation will take place. Jazakumullah.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام فالسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.
انشاءاللہ آ جائیں، قریب قریب آ جائیں. اگر کوئی عذر نہ ہو تو دیوار کا سہارا چھوڑ دیں اور قریب آ جائیں. جتنا انشاءاللہ ادب کے ساتھ طلب کا نقشہ بنا کر ہم توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. جو ساتھی سائڈوں پہ ہیں وہ بھی قریب قریب آ جائیں, اگر کوئی عذر نہ ہو تو سہارا چھوڑ دیں اور قریب آ جائیں انشاءاللہ. شروع میں ہم تو زان ہو کر بات کو توجہ دھیان سے سنیں انشاءاللہ, اور تھک جائیں تو پھر اپنا پہلو بدل لیں. جتنا دیر ہو سکتی ہے ہم دو زان ہو کر عمل کی نیت سے انشاءاللہ دھیان توجہ سے بات کو سنیں.
کچھ کرنا کچھ کرنا نہ پڑے اس کے لیے ٹیپ کرنا. ہاں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين, صدق الله العظيم. بزرگو اور پیارے بھائیو, حدیث شریف میں یہ ہے کہ دو نعمتیں ہیں بڑی, لیکن دونوں نعمتوں میں لوگ کھوٹ کھاتے ہیں, فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ حدیث شریف میں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, یہ دو نعمتیں ہیں مگر کھوٹ کھانے والے ان دونوں نعمتوں میں بہت لوگ ہیں, یہ جو فائدہ نہیں اٹھاتے کھوٹ کھاتے ہیں. یہ بات بہت توجہ کی ہے. یوں تو ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے قابل ہے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے, ہمارے نبی ہے, تو بات چیزوں کو چھانٹ چھانٹ کر بتایا گیا ہے. ہاں, تو یہ فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں میں کھوٹ کھانے والے بہت لوگ ہیں, فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو صحت اور تندرستی, دوسری فرصت اور فراغ, کہ آدمی فری ہے, فارغ ہے, کوئی کام نہیں ہے, ساری چیزیں دے رکھی ہے, اور ایک تندرستی. یہ دو بڑی نعمتیں ہیں. آدمی کے قبضے کی چیزیں نہیں ہے, اللہ دیتا ہے تندرستی, ایسے فرصت اللہ دیتے ہیں, ورنہ تو آدمی کسی چیز میں الجھ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں لیکن کھوٹ کھانے والے اس میں بہت لوگ ہیں. ایک تندرستی اور دوسری فرصت. یہ آدمی فری ہے, فارغ ہے, ساری چیزیں دے رکھی ہے. یہ تنبیہ ہے, یہ اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عام طور پر بندوں کی عمر میں زیادہ وقت تندرستی میں گزرتا ہے. آپ دیکھ لو زندگی کا زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے, پھر موت کے وقت بیمار ہوتا ہے آدمی. جی ہاں, ورنہ زندگی کا زیادہ زمانہ صحت اور تندرستی میں گزرتا ہے. کیوں؟ اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کے لیے تندرستی چاہیے, طاقت چاہیے. تو زندگی کا زیادہ زمانہ عام طور پر اللہ تعالیٰ صحت دیتے ہیں. کوئی کوئی ہوتا ہے جو زیادہ بیمار رہتا ہے, ورنہ عام طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تندرستی دیتے ہیں. دوسرا فراغ اور فرصت, کہ ضروریات زندگی کا سارا انتظام ہوا ہوا ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, اب فارغ ہے. تو یہ بڑی نعمت ہے کہ آدمی فارغ ہے, ساری چیزیں مہیا ہے. ہاں, یہ دونوں نعمتیں بڑی, لیکن اسے نفع اٹھانے والے تھوڑے. کہ تندرستی کو فضولیات میں لگا دیا, حالانکہ ہر زمانے میں ہر وقت کا ہمارے پاس عمل ہوتا ہے. ہر وقت کا عمل ہوتا ہے, صبح میں یہ کرو, دوپہر کو یہ کرو, شام کو یہ کرو, رات کو یہ کرو. اعمال ہے رات کے, اعمال ہے دن کے. جی ہاں, تو تندرستی اس لیے دی گئی ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سیکھے, یاد کرے اور پوری کرے. اس کے لیے صحت دی گئی ہے, اس کے لیے فرصت دی گئی ہے کہ اپنی فرصت کو مقصدی زندگی میں لگاوے. خالی راحت ضروریات اس میں نہ لگاوے. اچھا, جو چیز مقصد ہے اس میں اس کو لگاوے, اپنی صحت کو, اپنی فرصت کو. تو یہ زندگی ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس امانت کا حق ادا کرنا ہے, کیونکہ ہر آدمی سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا, پھر اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. جی ہاں, پھر اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں سے آیا تھا, کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا تھا, اور دین کی جو باتیں پہنچی تھی اس پر کتنا عمل ہوا تھا. یہ پانچ سوال ہے جی ہاں, زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے. سوال کو پہلے سے ظاہر کر دیا ہے تاکہ ہر آدمی اس کے مطابق تیاری کرے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تندرستی بھی دی ہے اور فراغ اور فرصت دی ہے, لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے یہ بہت تھوڑے. ہاں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے دوستو, ایک تو ایمان اور یقین کی کمزوری آخرت کے بارے میں, خاص طور سے کہ آخرت کے بارے میں جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ہمارے پاس کم ہے, کمزور ایمان ہے. آخرت دور نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ آدمی کی موت تو اس کے چپل کی پٹی سے بھی قریب ہے. آدمی چپل پہ دیں پٹی, الموت ادنا من شراک نالہ, کہ آدمی کی موت اس کی چپل کی پٹی سے بھی زیادہ قریب ہے, دور نہیں ہے. کیوں؟ کہ موت کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اچانک آتی ہے. قیامت اور موت یہ دونوں اچانک آئیں گے, قیامت بھی اچانک آئے گی. ہاں, کپڑا بیچنے والا کپڑا دکھا رہا ہوگا اور خریدنے والا دیکھ رہا ہوگا, اور ایک دم سوچوں گا, تاجر نمونا دکھا رہا ہوگا, یہ دیکھو یہ دیکھو, اور شور کیوں کا جائے گا, لا تاتیکم الا بغتہ, قیامت کہ اچانک آئے گی, اس طرح موت یہ بھی اچانک آئے گی. الموت یاتی بغتتن والقبر صندوق العمل, کہ موت اچانک آئے گی اور آدمی کی قبر کہ اس کے عمل کا صندوق ہے, بکس ہے, اس کے عمل کا بکس ہے اس کی قبر. یہ رہبری آخرت کے بارے میں دی گئی ہے, اور یہی حق ہے. لیکن آدمی دنیا کی ضرورت اور دنیا کی زینت, یہ دو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہے, ایک دنیا کی ضرورت اور ایک دنیا کی زینت, اس کا شو, ہاں اس کی رونق. تو جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے وہ تو جائز ہے, ضرورت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, بلکہ ضرورت کو طریقے سے مطابق پوری کی جائے گی تو اجر ملے گا, اجر ملے گا, کیونکہ ضرورت ہے. تو ضرورت کو اچھی نیت سے پوری کریں. حدیثوں میں ہے کہ ایک آدمی مال اس لیے کماتا ہے کہ میں اپنی ذات کا حق ادا کروں, کسی سے مانگنا نہ پڑے, اپنے اہل و عیال کا حق ادا کروں, اور بچ جائے تو دایاں بایاں پڑوسی کو دیکھ لوں. اس لیے کما رہا ہے کہ اپنی ذات کا حق ادا کروں, اپنے اہل و عیال کا حق ادا کروں, اور بچ جائے تو دائیں بائیں کوئی ضرورت مند ہے اس کو دیکھ لوں, اس لیے کما رہا ہے. تو فرمایا یہ آدمی قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھری رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا. تو ضرورتیں میرے دوستو یہ تو فضائل لینے کے لیے ہے. کس کے لیے؟ کہ اپنی ضرورتوں کو صحیح طریقے سے ادا کر کے اللہ سے فضائل حاصل کرو. اللہ نے ہمارے عملوں کا انعام مقرر کیا ہے, مفت میں کام نہیں کرائیں گے, مفت میں کام نہیں کرائیں گے, بلکہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اگر ایک ہی نیکی ہوگی تو اس کو بڑھائیں گے. یہ اللہ کے کرم کی بات ہے, ایک ہی نیکی ہے تو اس کو بڑھائیں گے, اور بڑھا کر کے اپنی طرف سے اس کو بڑا اجر دیں گے اس نیکی کا. یہ ترغیب دی ہے تاکہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے. لیکن فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی زینت کو دھوکے میں ڈالتی ہے, دنیا کی رونق دوسروں کو دیکھے. حالانکہ ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو, اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو. اگر ایسا کرے گا تو اللہ کا شکر گزار بندہ قرار دیا جائے گا. یہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والا, کہ فلاں بندہ ہے کہ در روز وہ نماز کو انتظار صلات سے پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں, انتظار صلات سے نماز پڑھے. نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور انتظار کے ساتھ نماز پڑھے, یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ نماز انتظار سے ساتھ پڑھے. تو ان لوگوں کو دیکھیں جو نماز کو انتظار صلاح سے پڑھتے ہیں, اور ان سے سبق لیں. یہ تعلیم ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو شکر گزار بنو گے, اور اگر اس کا الٹا کر دیا کہ دنیا نے جو ترقی کر رہے ہیں ان کو دیکھا کہ ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے, اس کے پاس تو اتنا ہے, تو یہ ناشکری کی بات ہے. اللہ نے دنیا کے اسباب کو اور معیشت کے سامان کو اپنی حکمت سے تقسیم کیا ہے, کسی کو کم دیا, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو عمر زیادہ دی, کسی کو عمر کم دی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے معیشت کو ان کے درمیان میں تقسیم کر رکھا ہے. یہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے اور حکمت سے تقسیم کیا ہے. اللہ جانتے ہیں کس کے لیے کون سی چیز اچھی ہے. اس لیے اللہ کی حکمت پر بھی ایمان لانا چاہیے اور اللہ کی قدرت پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے ایک کام یا ایک چیز ہم کو نہیں دی تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت نہیں تھی, کہ اللہ پر طاقت ہے پھر ہم کو کیوں نہیں دیے, کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے, اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ دیا جائے, اس کے لیے بہتر نہیں ہے. کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے, ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی غریبی اور بے مائیگی کی وجہ سے اپنے آپ کو ریت میں دبایا ہوا ہے, پہننے کا کپڑا نہیں ہے, اتنا محتاج ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لوگوں کی عادت ہے کوئی اللہ والا ہو تو اسے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو, میری حالت دیکھو, میرے پاس کچھ نہیں ہے, ریت میں دبا ہوا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو ریم آیا, دعا مانگی اور دعا مانگ کر کے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئی. اللہ قدرت والے ہیں, اللہ کو بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے, جس کے حالات بدلنے لگے. ہاں دعا ایک طاقتور چیز ہے لیکن مسلمانوں کو اپنی دعا کی طرف توجہ نہیں ہے. جی ہاں کہ اپنے آپ کو دعا والا بناؤ, کہ دعا سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, اللہ نے دعا سے بڑے بڑے کام کیے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اس کے حالات بدلنے لگے, ایک زمانہ گزر گیا, پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو بہت لوگ جمع ہیں اور کچھ اپنا سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. فرمایا کیا قصہ ہے؟ عرض کیا کہ ایک آدمی ہے اس نے شراب پی کر خون کیا ہے, شراب پی کر خون کیا ہے, اس خون کی سزا میں اس کو موت کی سزا دی جا رہی ہے, لوگ وہ دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی تھا جس کے لیے دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ میں نے اس کی جو حالت رکھی تھی وہ اس حق میں بہتر تھی. یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور نیچے آیت لکھی ہوئی ہے, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, کہ اگر اللہ تعالیٰ روزی ہر ایک کو بڑا بڑا کر دے تو یہ زمین میں بغاوت کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ حکمت سے دیتے ہیں زندگی, حکمت سے دیتے ہیں روزی. اس لیے دین کے بارے میں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں دین میں, اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تاکہ شکر گزار بنے اور جو نعمت ہے اسی قدر کرے. جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں, وہ ہماری اپنی نہیں ہے, وہ اللہ کی امانتیں ہیں. آنکھ ہو, کان ہو, ہاتھ پاؤں ہو, تندرستی ہو, مال ہو, اولاد ہو, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانتیں ہیں. جس طرح یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور بندہ چاہتا ہے کہ مجھ کو یہ ملے تو ٹھیک ہے, اللہ دیتے ہیں, لیکن اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, دوسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. یہ امانت کیوں دی ہے؟ یہ امانت اس لیے دی ہے کہ اس سے حقوق ادا کرنے ہیں. امانت صرف سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ امانت اس لیے ہے کہ اسے حقوق ادا کیا جائے. جیسے نوکروں کو بہت سی چیزیں دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، بندوق بھی دیتے ہیں پولیس والوں کو، تو یہ نعمتیں ان کو دی ہے کیوں؟ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے. یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمتیں دیتے ہیں، اس نعمتوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے جائیں تاکہ وہ نعمت میں شکر گزار بنے. جو نعمتوں میں حق ادا نہیں کرے گا وہ ناشکرا ہے. اکثر انسان اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ نعمتوں کی زیادہ کرنے کی فکر میں ہے. وہ جو ہے اس کا شکر نہیں ہے، یا جو نہیں ہے اس کی فکر ہے، اس لیے ان کی زندگی میں کوئی توازن نہیں ہوتا، کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اور زندگی یوں ہی چلی جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے. اس لیے یہ حکم ہے کہ نعمتوں کے بارے میں یہ سمجھا کرو کہ جو نعمت آئی ہے وہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ تندرستی ہو، چاہے وہ مالداری ہو، یہ سب نعمتیں ہیں. اور یہ نعمتیں کیوں دی گئی ہیں؟ کہ یہ صرف حقوق کی ادائیگی کے لیے دی گئی ہے. اللہ نے دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے، کہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے. یہاں حق ادا کیے جائیں گے، آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے. لیکن یہ ترتیب انبیاء کرام ہی سمجھائیں گے، دنیا والے نہیں سمجھائیں گے. وہ تو اپنی دنیا کو بڑھانے کی فکر میں ہے، کہ یہ بھی بڑھے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. اور شیطان دنیا کو زینت بنا کر پیش کرتا ہے، زینت. اور شیطان احکام کے بارے میں، کہ شیطان احکام کے بارے میں یا تو غافل کرتا ہے یا تشویف کی طرف لے جاتا ہے. تشویف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کیا ضروری ہے، بعد میں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، حج کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، عید کے بعد کریں گے، اس کو تشویف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تشویف. ابھی نہیں، بعد میں کریں گے. حدیثوں میں ہے کہ آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو رات کو، تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو بہت دیر ہے، آرام کر لو. پھر سو گیا، پھر آنکھ کھلی، پھر یہی مشورہ دیا کہ ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے، آرام کرو. تو سو گیا. یہ اس کو سلایا سلایا یہاں تک کہ سورج نکل آیا. اور یہ جگہ ہے، حدیثوں میں ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں نحوست رہے گی. کیا رہے گی؟ نحوست کہتے ہیں بے برکتی کو. اس کی زندگی میں اس سستی کی وجہ سے نحوست رہے گی، اچھائی کے کاموں کی طرف دل نہیں لگے گا. اچھائی کے کاموں کی طرف دل نہیں لگا، اس کا یہ اثر ہے. یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ کام کو اپنے وقت سے ٹال دیا کہ ابھی نہیں بعد میں. تو یہ کیفیت ہے، اس سے بہت سے حقوق برباد ہو جائیں تصویف کی وجہ سے. ابھی نہیں بعد میں لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں لین دین کے، وہ بھی کہ کہاں کھا کے مر تھوڑے گئے ہیں، دے دیں گے، ایسا کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ کھا کے مر گئے ہیں دیں گے، حالانکہ پھر دیتے نہیں ہیں، وہ مر جاتے ہیں. یہ تصویف ہے اس کو، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. علماء نے لکھا ہے اکثر جہنم میں جانے والے اس راستے سے جہنم میں جائیں گے،
تسبیح کے راستے سے, ابھی نہیں بعد میں, ابھی نہیں بعد میں, ابھی نہیں بعد میں, نہ اللہ کے حق ادا کروائیں گے نہ مخلوق کے حق ادا کروائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے دین اور آخرت کے بارے میں چوکن نہ رہے, ایسا رہے جیسے اپنے مال کے بارے میں چوکن نہ رہتا ہے کہ مال پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے, مال ضائع نہ ہو جائے. ہاں کہ زندگی کی ضرورت کا سامان ہے مال. تو جس طرح مال کے بارے میں یہ ذہن ہے کہ کسی کا ہاتھ اس پر نہ پڑے, یہ میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے, ایسے ہی فرمایا کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں چوکن نہ رہے. آدمی کی سعادت ہے یہ کہ دین اور دین کے کوئی کام دین کا میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے. دین کا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے, کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. ہر عمل کا اللہ کے یہاں ایک درجہ ہے. جیسے مشین کے پرزے ہوتے ہیں نا, کوئی پرزا چھوٹا ہوتا ہے, کوئی پرزا بڑا ہوتا ہے, ہر ایک کی وہاں جگہ ہے, اسی سے مشین صحیح چلے گی. ہاں ایسے ہی میرے دوستو دین کے جتنے اعمال ہیں کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے. ایمانیات کے اعمال, عبادات کے اعمال, اخلاق کے اعمال, ہر لائن کے اعمال ہے اور ان اعمال میں کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے, کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے. حدیثوں میں ہے کہ لا یحقرن من المعروف شیئا, کسی نیکی کے کام کو کبھی ہلکا مت سمجھنا. کیا مطلب ہے؟ اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا, اس میں کیا ہے کہ نہیں یہ تو زندگی کی اصلی کمائی ہے. ہاں نیکی تو زندگی کی اصلی کمائی ہے, نیکی کے لیے تو زندگی دی ہے, یہ تو زندگی کی اصلی کمائی ہے. اس لیے حدیث پاک میں کہا کہ یہ دو نعمتیں بڑی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں, ایک تندرستی اور ایک فرصت. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ زندگی کی ترتیب قائم کریں. ہاں نبی کے ذمہ ہوتا ہے زندگی کا عمل اور عمل کی نیت اور عمل کی ترتیب, یہ سمجھانا نبی کے ذمہ ہے. عمل, عمل کی نیت اور عمل کی ترتیب, اگر یہ باتیں نہیں ہوگی تو زندگی ایسے چلی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ علم کو بھی اتارا ہے. مال, دولت, فوج, یہ باتیں نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتی, ان کی اپنی ذات ہوتی ہے بس, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ یہی چیزیں لے کر کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو زندگی ذمہ داری سمجھائیں کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے, کیونکہ دنیا ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو زندگی کی ذمہ داری پوری کرے گا وہ بدلہ پائے گا. آخرت کے بدلے میں اور دنیا کے بدلے میں فرق ہے. دنیا بھی بدلہ ملتا ہے, آپ نے کسی کو نوکر رکھا, کسی سے کام کرایا, اس نے آپ کا کام پورا کیا, آپ اس کو دیں گے, محنت کا بدلہ معاملہ ہے, اللہ بھی دے گا آخرت میں. لیکن آخرت کے بدلے میں اور دنیا کے بدلے میں فرق ہے. یہ کیا فرق ہے؟ کہ یہ فرق ہے کہ آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ باقی رہنے والا بدلہ ملے گا اور بڑھا چڑھا کر ملے گا. اللہ کی ترتیب ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے بندوں کو کمزور پیدا کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا, یہ فرمایا یہ بندہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہاں اللہ جانتے ہیں وہی پیدا کرنے والے ہیں, تو وہ اس بات کو جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں میں آسانیاں رکھی ہے, کیونکہ بندے کمزور ہیں. ہاں کمزور ہیں، ایک حاجت پوری نہ ہوئی تو آدمی پریشان ہو جائے گا کہ پیشاب رک گیا، مشکل ہو گئی، اب کسی کام کا نہیں رہا، کیا ہو گیا، پیشاب نہیں ہوا، یہ کمزور ہے یہ. اس لیے اس کی کمزوری کی رعایت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آسانیاں کی ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ دشواری کا اور مشکل کا نہیں ہے. تو اللہ کا تو ارادہ ہی نہیں ہے دشواری کا. پھر دین جو بھاری پڑ رہا ہے اور مشکل لگ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اپنے آپ کو دین کے قابل نہیں بنایا. اپنے آپ کو دین کے قابل بناؤ، پھر دین آسان ہو جائے گا، بلکہ زندگیوں میں برکت ہو جائے گی. پہلے زمانے کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن شریف ختم کر دیتے. آج حساب کرے یوں تو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حساب والے ہیں نا سب، کہ ایسا 61 قرآن کہاں ختم، انہوں نے ختم کیے اور اتنے دفعہ ختم کی تاریخ میں آ گیا. کہ کوئی کام ایک دفعہ کرے تو وہ تاریخ میں نہیں آتا، آتا ہے ایک آدھ دفعہ کوئی کام کیا وہ تاریخ میں نہیں آتا، اسے تاریخ نہیں بنتی. تاریخ تو زندگی کے مسلسل کاموں سے بنتی ہے، اچھی اور بری، اسے تاریخ بنتی ہے. تو انہوں نے یہ کام ایک آدھ دفعہ کیا ہو، اتفاقی طور پر ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے. اور یہ وجہ ہے زندگی جو ہے وہ لمبی نہیں ہوتی. زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ربر رنگ ہوتی ہے نا، وہ تو ہے تو وہ رنگ اتنی لیکن وہ لمبی ہو جاتی ہے اور سکڑ بھی جاتی ہے. ایسی زندگی ہے کہ اگر اسے کام لو تو یہ لمبی ہو جائے گی، یعنی سارے کام ہو جائیں گے. جس کام کا ارادہ کیا اور جس کام کے لیے محنت کی اور دعا مانگی، اللہ وہ کام کر دیں گے. اسی زندگی میں، دوسری زندگی نہیں ہے. تو زندگی کو ایسا بنایا ہے جیسے ربر رنگ، لمبی کرو تو لمبی ہو جائے گی، چھوڑ دو تو شکر. ایسے دین کے کاموں کو چھوڑ دو تو بھی زندگی سکڑ کر کھانے پینا کی رہ جائے گی بس. اس لیے میرے دوستو، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ اللہ کی ایک بڑی امانت بھی ہے اور بڑی نعمت بھی ہے، بڑی نعمت. قرآن بڑی نعمت، اللہ کا رسول بڑی نعمت، اللہ کے احکام بڑی نعمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بڑی نعمت. یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں لیکن اس کا سکھانا ہوتا نہیں. دنیا کی باتیں سیکھتے ہیں تو ہم منع نہیں کرتے دنیا کی باتیں سیکھنے سے، لیکن اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ضروری علم ہونا چاہیے. ایمان اور علم کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے. ایمان نہیں ہوگا تو کفر ہوگا، علم نہیں ہوا تو پھر جہالت ہوگی. ہاں دنیا ایسی ہے کہ ایک چیز نہ ہوئی اس لگ دوسری آ جائے گی، رات نہیں تو دن، دن نہیں تو رات، اندھیرا نہیں تو اجالا، اجالا نہیں تو اندھیرا. اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا، ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، ہم نے دنیا کو ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، اندھیرا اجالا، رات دن، تندرستی بیماری، دوستی دشمنی، اس جوڑا بنایا. ایک ہوگی دوسری نہیں ہوگی، یہ جوڑ ایسا بنایا ہے. تو اگر علم نہیں ہوگا تو یہ جہالت ہوگی. ایسے نہیں کہ علم بھی نہ ہو جہالت بھی نہ ہو، کیسے نہیں ہوتا. علم نہیں جہالت، عمل نہیں تو غفلت، عمل نہیں ہے تو غافل ہے. علم و ذکر جو تبلیغ میں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ علم اور ذکر. علم کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا علم، اس کے طریقوں کا علم، اس کے استعمال کرنے کے طریقوں کی خبر، یہ ذمہ داری ہے ہر وقت کی. اس کو ملحوظ رکھیں گے تو دین بنے گا. ہاں، نبی طریقوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، احکام تو خدا کی طرف سے آتے ہیں، احکام تو آسمان سے آئیں گے. اور نبی کہ نبی ان حکموں کے پورا کرنے کے طریقے بتائیں گے. یہ طریقے بہت ہیں، آسانی کے لیے بہت طریقے. جس کوئی بڑی جگہ ہوتی ہے تو اس کے بہت دروازے ہوتے ہیں، یہاں سے بھی آؤ، یہاں سے بھی آؤ، یہاں سے بھی آؤ، آسانی اس میں ہے. جی ہاں، ایک ہی دروازہ ہو، ایک ہی سیڑھی ہو تو پریشانی ہو جائے. ایسے ہی دین میں، دین میں طریقے بہت زیادہ ہیں کیونکہ حالات مختلف ہیں. تو ہر حال کے لیے ایک طریقہ، تاکہ کوئی حال دین سے باہر نہ ہو جائے، ہر عمل دین کے دائرے میں رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ علم کو مسلمانوں کو دیا ہے کہ وہ اتنا علم سیکھے کہ ان کو ہر حال کے حکم کی خبر ہو اور اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ معلوم ہو. ہاں، بعض طریقے ضروری ہوتے ہیں، بعض طریقے سنت ہوتے ہیں، بعض طریقے مستحب ہوتے ہیں، وہ سب سیکھنے کے لیے. اس سے زندگی دینی بنتی ہے، نہیں تو عادت اور رواج. اگر یہ طریقے نہیں ہوئے تو ان کی عادت ہے، ان کا رواج ہے، یہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. عادتیں اور رواج تو قوموں کے ہوتے ہیں، ہماری کوئی قوم نہیں ہے، ہم تو امت ہے. ہم کون ہیں؟ کہ ہم تو امت ہے. امت کا کیا مطلب ہے؟ کہ امت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مقتدی امام کے پیچھے، جو امام کریں گے وہ ہم کریں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، جو وہ کریں گے وہ ہم کریں گے، جو وہ منع کریں گے اسے چھوڑ دیں گے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے چھوڑ دو. یہ اصل ذمہ داری ہے کہ رسول جو طریقہ دے اسے لے لو، اور جس بات سے منع کرے اس کو چھوڑ دو. تو اب یہ زندگی پاک ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی. کس سے؟ کہ گناہوں سے، کوتاہیوں سے، سستی سے، اور صاف پاک ہوگی. کیونکہ زندگی کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. مسنون دعاؤں میں یہ دعا مانگی ہے اور ہم کو سکھائی ہے، اللہم انی اسألک عیشة نقیۃ. اے اللہ، میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو صاف ستھری پہلے سے ہی تھی، مگر دعا مانگ کر کے ہم کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ زندگی کو پاک صاف ستھری بناؤ. عیشة نقیۃ ومیتۃ سویۃ، اور موت ایسی دے کہ موت ڈنگ کی ہو، ڈنگ کی موت. ہاں، موت صحیح طریقے پر موت آوے، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ موت آوے. یہ عیشة نقیۃ ومیتۃ سویۃ، کہ ایسی موت آوے کہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ مرے، کہ کسی کا حق میرے اوپر نہیں ہے، جن کا حق تھا وہ دے دیا ہے، اللہ کا حق تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے، اب کیا آپ آخرت میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ طریقہ، یہ دعا مانگی ہے. وہ یہ دعا اس لیے مانگی ہے تاکہ اس کو لوگ اپنے دل دماغ پر لے، اس کو لوگ اپنے دل دماغ پر لے کہ زندگی کیسے ہونی چاہیے کہ صاف ستھری. صاف ستھری کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے حقوق باقی نہیں رہنے چاہیے. ہاں اللہ کے حقوق باقی نہیں رہنا چاہیے. جو حقوق اللہ کی طرف سے ہیں اس کی ادائیگی, اور کوئی گناہ ہو گیا ہے تو کہ اس کی توبہ. توبہ کرنا فرض ہے, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے گناہ کیا ہے تو توبہ کرنا فرض ہے. عام طور پر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے, زکات فرض ہے, اس طرح توبہ بھی فرائض میں داخل ہے اگر گناہ کیے ہیں تو. کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے, اچھے ماحول میں رہے تاکہ توبہ نصیب ہو جائے. ہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو. تو سچے درجے, سچوں کے بہت درجے ہیں. ابو بکر صدیق بھی سچے ہیں, ابو ذر غفاری بھی سچے ہیں, سچوں کے بہت درجے ہیں. مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے ہماری جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی سچے ہیں, وہ بھی سچے ہیں. یا کیوں کہ وہ اپنے جان مال سے کچھ نہیں چاہتے, اللہ کو چاہتے ہیں, آخرت کو چاہتے ہیں, تو یہ بھی سچے ہیں. ہاں ہمت بڑھائیے کہ اپنے کام کو کم تر نہ سمجھے, اپنے کام کو کم تر نہ سمجھے. ویسے حدیثوں میں بھی ہے کہ کوئی کسی نیکی کو حقیر نہ جانے, لا یحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقی اخاک بوجہ تلق. کوئی آدمی کسی اپنی نیکی کو ہلکی نہ سمجھے, اگر سے اپنے مسلمان بھائی سے کندھا پیشانی سے ہنستے چہرے سے مل سکتا ہو تو یہ بھی کرے کہ یہ بھی نیکی ہے. کہ زندگی اس لیے دی گئی ہے جی ہاں, حقوق کی ادائیگی کے لیے. اور دنیا کو اللہ نے دار الحقوق قرار دیا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے, اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے پوچھا, معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا, یہ اللہ کا حق ہے. ہاں اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو عبادت اللہ تعالی کا حق ہے, اور عبادت یہ ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کا تقاضا ہے. کہ بھائی ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان لا کر کیا کرو گے کہ اللہ کی عبادت کریں گے. پھر عبادت کی تکمیل کے لیے اور عبادت کو صحیح کرنے کے لیے عبادت کا علم ہونا چاہیے. ہر ہنر کا ایک علم ہوتا ہے, اگر وہ علم ہے تو وہ ہنر آدمی کر لے گا, اگر اس ہنر کا علم نہیں ہے تو ہنر کا درزی کو سینے کا علم ہے کہ کپڑا اس طرح سیا جاتا ہے, اس طرح کاٹا جاتا ہے. ہاں ہنر کا علم زندگی کی ضروریات کے لیے, اس طرح اعمال کا علم کہ اعمال کو صحیح کرنے کے لیے. علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا. بعض علم یہ فرض ہے, اس کے بغیر وہ عمل ہوگا ہی نہیں. جیسے پاکی فرض ہے, پاکی طہارت یہ فرض ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. حلال کمانا فرض ہے, اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو بعض چیزیں اپنی جگہ ضروری ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی اور آپس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی نبیوں کو علم دیا ہے. ہماری تبلیغ میں تیسرا نمبر ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ علم, علم و ذکر, اس کا یہی مطلب ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے, یہ دیکھو کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے, اللہ کے حقوق کے بارے میں, بندوں کے حقوق کے بارے میں, اپنی ذات کے حقوق کے بارے میں, اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے. اس لیے تبلیغ میں علم و ذکر رکھا ہے, خالی گننے کے لیے نہیں رکھا, چھ نمبر گننے. اس علم کا ہونا ضروری ہے. جب وہ علم ہوگا تو حق ادا کرے گا, اور نہیں تو رواج کے مطابق عمل ہو جائیں گے. رواج کے مطابق عمل ہو جائیں گے, حالانکہ عمل رواج کے مطابق نہیں ہوتا, عمل تو طریقے کے مطابق ہوتا ہے. رواج الگ ہے, رواج تو قوموں کی عادتیں ہم کو کہتے ہیں, ہر قوم کی اپنی عادتیں ہیں, وہ دین نہیں ہوتا, بلکہ طریقوں کا نام علم ہے. ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طریقے دیے ہیں. ہاں, وہ طریقے سب سے پہلے عبادت میں آنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے طریقے معلوم ہو, کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, ہاں نماز میں کیا چیز فرض ہے, کیا چیز واجب ہے, کیا چیز مستحب ہے. اس علم سے وہ نماز کامل ہوگی. اسی طرح ہر ذمہ داری, نماز ہو, زکوٰۃ ہو, حکم یہ ہے کہ جو طاقت پیدا ہوئی ہے اس کا علم حاصل کرو. تندرستی ہے تو تندرستی میں کیا کیا ضروری ہے اس کا علم حاصل کرو. آدمی مالدار ہو گیا, پہلے غریب تھا, تو مالداری کا کیا دین ہے اس کو حاصل کرو تاکہ مالداری میں دین آ جائے. تو زندگی کی ہر حالت میں دین کا ہونا ایسا ضروری ہے جیسے بدن کے ہر حصے میں روح کا ہونا. بدن کے کسی حصے میں سے روح نکل گئی اور سوکھ گیا یوں, تو یہ حصہ دوسرے حصوں کے لیے مصیبت بن جائے گا, کیوں کاٹ کے پھینک نہیں سکتے اور فائدہ اٹھا نہیں سکتے, کاٹ کے پھینک نہیں سکتے اور فائدہ اٹھا نہیں سکتے, کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی ہے, سوکھ گیا. ایسے ہی میرے دوستو اس کا یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے پاس اس کا علم ہو. ہماری دعوت خالی اللہ کے راستے میں نکل جانے کی نہیں ہے, بلکہ جس طرح اللہ کے راستے میں نکل جانے کی دعوت ہے, ان چیزوں کی بھی دعوت ہے کہ دین کو سیکھو. اس کی طرف سے عام طور پر توجہ کم ہے, چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو ایسا بنانا ہے جیسا طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کیسے نماز پڑھتے تھے, نماز سے فارغ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ نماز سے فارغ ہو گئے تو نماز سے فارغ ہو کر کیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے. ہمارے احباب نے اعلانوں کو اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ بات کی سن لیتے ختم ہو گئی. ہاں, حالانکہ اب اعلان زیادہ ضروری نہیں ہے, لوگوں نے کام کو سن لیا ہے, سمجھ لیا ہے, اب تو طریقے پر آنا ہے. ان اعلانوں میں وہ سنت ادا نہیں ہوتی جو نماز کی بات کی ہے. ہاں, اس لیے یہ کام اصلاح کے قابل ہو گیا. جی ہاں, اذن صرف من صلاته استغفر ثلاثا, جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على کل شیء قدیر. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ کلمات مسنون ہے نماز سنتوں, نماز سے فارغ ہونے کے بعد. تو زندگی ہماری ایسی ہونی چاہیے, طریقوں والی نہیں تو رواج والی. ان کا رواج ہے نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے ہر چیز میں سنت طریقے آ رہے ہیں. تبلیغ سنتوں کی ہے, تبلیغ کس کی ہے؟ سنتوں کی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں چھوڑی ہیں. آپ نے کیا پوچھا کہ میں نے تمہارے بعد یہ چیزیں چھوڑی ہیں, اللہ کی کتاب چھوڑی ہے, اپنے طریقے چھوڑے ہیں, تو اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے اور ان حکموں کے پورا کرنے کی تبلیغ ہے. اس کے لیے علم و ذکر کا نمبر ہے. روز کچھ نہ کچھ سیکھے. صحابہ کرام نے اسی طرح دین کو سیکھا ہے بڑی بڑی عمروں میں. حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں, وہ ابو ہریرہ سے حدیثیں لیتے تھے, کیونکہ ابو ہریرہ حدیثوں کے مالدار آدمی, ان کے پاس بہت حدیثیں. فرماتے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کے بورے لیے. تو وہ حدیثوں کے مالدار ہیں, ان کے پاس حدیثیں بہت ہیں, تو ان سے حدیثیں لیتے تھے. وہ جمعہ کے دن ابو ہریرہ آتے تھے, ابھی خطیب آئے نہیں ہیں, تو ممبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو حدیثیں سناتے تھے. حضور صلی اللہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیثوں کی تبلیغ, ہاں, کیونکہ حدیثیں تبلیغ کے لیے ہے اور عمل کے لیے. یہ دین تو علم و عمل کا نام ہے, دین علم و عمل کا نام ہے, کہ اپنی ذات سے اپنے دین کو سیکھنا اور جاننا اور پھر دنیا میں اس کی دعوت دینا. جب دعوت دیں گے تو عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. دعوت میں یہ اثر ہے کہ اگر ہم اس کے داعی بنے تو اندر ایک شعور پیدا ہوگا کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں, خود تو کرتا نہیں ہوں. ہاں, اس لیے کہتے ہیں ہر آدمی اللہ کے راستے میں پھرے اور دعوت دے. جب کلمہ تھا تو لوگ کلمے کی دعوت دیتے, جب نماز آئی تو نماز کی دعوت دیتے, ورنہ اخلاق کی دعوت دیتے تھے, امانت کی دعوت دیتے, صبر کی دعوت دیتے, عدل و انصاف کی دعوت دیتے تھے. یہ شروع کی تبلیغ تھی, احکام نہیں آئے تھے ابھی, بلکہ لوگوں کے ساتھ رواداری, لوگوں کے ساتھ اخلاق, صبر, تحمل, اور جو دین اترا ہے اس کو سیکھنا سکھانا, یہ ہوتا تھا. اور یہی اصل ہے کہ اپنے دین کو سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں لاتے ہوئے پھر اس کے داعی بنے, اس کے سکھانے والے بنے, ہاں, اس کے سمجھانے والے بنے. یہ میرے دوستو ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے. جو جس حال میں ہے اس حال کا علم اس کے لیے ضروری ہے. کوئی مالدار ہے تو مالداری میں دین کا کیا تقاضا ہے وہ جانے, تاکہ مالداری کا دین ادا ہو جائے. کوئی غریب ہے تو غریبی میں کیا دین کا تقاضا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل صدقات لکھی ہے اس کے دو حصے ہیں, پہلا حصہ دوسرا حصہ. پہلا حصہ جو لکھا ہے وہ مالداروں کے لیے لکھا ہے, پہلا حصہ مالداروں کے لیے لکھا کہ مال کو کہاں کہاں خرچ کرو گے اور اس خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں, اس کی کیا کیا برکتیں ہیں, اور اگر یہ خرچ نہ ہوا تو اس کے لیے کیا کیا عذاب ہے, کیا کیا وعید ہیں. پہلے حصے میں یہ ہے. آخر کے حصے میں کہ مالداری نہیں ہے تو, کہ مالداری نہیں ہے تو صبر کریں, لالچ میں پڑ کر کے, کیونکہ عام طور پر غریبی کی وجہ سے آدمی لالچی ہو جاتا ہے, مانگنے کا عادی ہو گیا, اپنی حالت لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے ایسا ہوا کہ ایسا نہ کرے, صبر کرے. سنا سے اس میں صبر ہے, قناعت ہے. آخری حصے میں لوگوں سے سوال نہ کرے, یہ چیزیں دوسرے حصے میں ہیں, کہ یہ حصہ غریبوں کے لیے لکھا گیا. ان کتابوں کو بھی سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں, سمجھ کر کے پڑھنے کی, جس کو سمجھیں, خود بھی پڑھیں, لوگوں کو بھی سناویں, حلقوں میں بھی پڑھیں, خود بھی پڑھیں, ہاں, تاکہ اس کا تاثر پیدا ہو جائے. اس کے بار بار پڑھنے سے اس کا تاثر پیدا ہوتا ہے, پھر تاثر آدمی کو عمل پر ڈالتا ہے. ہاں, ورنہ تو ایک رسم بن جائے گی. ہاں, دین اس وقت برباد ہوتا ہے جب دین رسم میں آ جاتا ہے. دین رسم میں آ جاتا ہے کہ دین رسم میں نہ آوے, دین طریقوں کا نام ہے. جو طریقے دیے گئے ہیں ان طریقوں کا علم, صحابہ کرام اسی طرح آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے دین کو طریقے سمجھے اور پھر طریقوں پر اپنے آپ کو پابند کیا. ہاں, یہ بھی ایک بات ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں. مسلمان کے ذمے استقامت بھی ہے. استقامت یعنی اپنے آپ کو پابند بناوے. اللہ نے نبی کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا ہے اور امت کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا ہے. فرمایا ہے فاستقم کما امرتا ومن تاب معک. اے نبی، جو چیز آپ کے پاس آئی ہے آپ اس کے پابند رہیے، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہے. تو استقامت اور پابندی کا حکم دیا گیا ہے، اور وہی دین ہے کہ جو بات صحیح ہے جو بات حق ہے اس کے پابند ہو گئے. برس ہاں برس گزر گئے، کوئی فرق نہیں آیا پابندی میں. سعید بن مسیب ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 20 برس. یہ استقامت کی بات ہے کہ اپنے عمل میں استقامت. اس لیے کہ استقامت ایسا ہے جیسے کوئی تعمیر ہو تو اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ تو مکان بنے گا. آج دو چار اینٹ لگائی پھر چھوڑ دیا، پھر دو چار اینٹ لگائی پھر چھوڑ، تو وہ مکان تھوڑا بنے گا، وہ تو ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ رہنے کا قابل نہیں ہے. تو ہر آدمی کے عمل سے اس کی جنت تیار ہوتی ہے، اس کا مال مٹیریل اوپر جاتا ہے، اس سے اللہ اس کی آخرت بناتے ہیں. اس لیے دعوت دی ہے کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغت. ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. آنے والی کل اس کی موت، آنے والی کل قیامت، یہ دو چیزیں بڑی ہیں. موت بھی موت، یہ انفرادی قیامت ہے، موت انفرادی قیامت ہے، اور وہ قیامت اجتماعی قیامت ہے، وہ پوری کائنات پر آئے گی. اور موت انفرادی قیامت ہے، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. یہ بتایا ہے، اس لیے فرمایا کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغت. ہر آدمی یہ سوچا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو میرے بزرگوں، اللہ تعالی نے ہم کو اپنا دین دیا ہے، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس دین کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو اس دین کا پابند کریں یقین کے ساتھ کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے، جیسے روز کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے. ہاں، تو اپنے آپ کو یقین کے ساتھ پابند کرنا، حدود کو، حقوق کو باقی رکھنا، کیا حق ہے کیا حد ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ حق ہے اتنی حد ہے. ہر چیز کے حق ہوتے ہیں، حدود، حد. تو دین کے کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا اس کی حدیں ہیں. جو چیز، جو جو اللہ کے فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ اللہ کے حدود ہیں، وہ بارڈر ہیں، وہاں کوئی نہ جاوے. یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ نے حرام کی ہے، اس کے پاس کوئی نہ جاوے. بارڈر میں داخل ہونا بڑا گناہ، کسی بارڈر میں داخل ہو گئے کسی تو بہت بڑا گناہ. دو یمانی ہمارے آئے تھے بیچارے، سیدھے سیدھے دیہات کے لوگ، تو وہ بنگلہ دیش میں تھے. کسی نے کہا یہاں شہد ملتا ہے، بولے والے تو چلے گئے، اور ہندوستان کے بارڈر میں بنگلہ دیش میں آئے ہوئے داخل ہو گئے. بس ایک تو پردیسی اور بغیر پرمیشن کے آئے ہیں، تو 2 برس ان کا کیس چلا. کیوں؟ کہ بارڈر میں داخل ہو گئے، کوئی حکومت نہیں برداشت کرتی کہ ان کے بارڈر میں کوئی آوے بغیر پوچھے. یہ قانون ہے، اللہ کا بھی یہ قانون ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ اللہ کے بارڈر ہیں، اس کے پاس کوئی نہ جاوے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ بارڈر ہے، اس کے پاس کوئی نہ جاوے، اس سے دور رہے. اس لیے ایمان کو اتنا قوی بنانا ہے کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں، اور اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاوے، اور دین کے تقاضے پورے ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اتنا ایمان بنانا ضروری ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا ایمان بنانا ضروری ہے. کہ اللہ کے حقوق جو اللہ کے فرائض ہیں وہ ادا ہو جائیں، اور جو اللہ کے حدود ہیں حرام اس سے بچنا نصیب ہو جائے، اور جو اللہ کے دین کے تقاضے ہیں، دین کے لیے جو جان مال اللہ نے دی ہے وہ تقاضے پورے ہو جائیں. یہ دین کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے. اس لیے اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنی ہے اور آخرت کی اتنی فکر پیدا کرنی ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، اور اللہ کے دین کے یہ تقاضے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. حدیثوں میں ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا ساری کے ساری تمہارے لیے پیدا کی ہے. یہ بشارت ہے، دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی، دنیا کے سارے اسباب راحت، یہ کس کے لیے ہے؟ کہ انسانوں کے لیے ہے. کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، بلکہ صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ دنیا کے چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا، سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، جانوروں کو، اور ہر چیز کو، جس چیز سے چاہو کام لے لو، لوہے سے، لکڑے سے. ہاں، تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہے. یہ بشارت ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. تو حدیث کے اس ٹکڑے میں بشارت ہے، اگلا ٹکڑا ذمہ داری بتانے کے لیے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے کہ بشارت بھی دیں اور ذمہ داری بھی بتائیں. نبی اسی طرح بھیجے جاتے ہیں کہ بشارت دیں تاکہ لوگ خوشی خوشی کام کریں، بشارت کی امید میں. ہاں، تو پہلا ٹکڑا حدیث کا بشارت ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے، اور کسی جن کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی مخلوق کے لیے نہیں، یہاں کی ہر چیز انسانوں کے لیے. لیکن انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو آخرت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آخرت والا بنانا ہے. ہاں، اگر بگڑ کر آخرت میں گیا تو آخرت بگڑ جائے گی، اور حسرت اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا. اس لیے میرے دوستو، زندگی اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے، ایمان کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے اپنے آپ کو بنانا ہے. جب اس کی محنت ہوگی تو یہ چیزیں زندگیوں میں دھیرے دھیرے آئے گی. ایمان آئے گا، اللہ سے امیدوار بنائے گا ایمان، اللہ سے ڈرائے گا ایمان، اللہ کے حکموں پر چلائے گا ایمان. ہاں، کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. جب ایمان صحیح ہوتا ہے تو پھر زندگی اطاعت پر آتی ہے. ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے، کہ ایمان اسی لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. رسول اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، کہ اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ ان کے فرمانے سے، اللہ کے فرمانے سے وہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر قائم کریں. اگر وہ اطاعت پر قائم نہیں ہوں گے تو ان کی زندگیاں اپنے خواہشات پر ہوگی. ہاں، ان کی زندگیاں اپنے خواہشات پر ہوگی، اور جب آدمی خواہشات کے پیچھے پڑے گا تو وہ حق ادا نہیں کرے گا. ہاں، یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو راستہ خواہشات کا ہے، منشاہی کا ہے، اس میں حقوق ادا نہیں ہوتے. حقوق تو حکموں کی تابع داری کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ اپنے آپ کو حکموں کا پابند کرو. ایمان اسی کا نام ہے، اللہ نے جو بات بتائی ہے وہ حق ہے اور مجھے حق کے تابع ہونا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایمان کے تابع بنانا، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا، خود بھی اپنے اہل عیال کے بھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچاؤ. جیسے بھوک سے، پیاس سے، سردی گرمی سے بچاتے ہیں اپنے اہل و عیال کو، ایسے ہی ان کو دوزخ سے بچاؤ. حضرت علی فرماتے تھے دوزخ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ. ان کو کیا سکھاؤ؟ کہ ان کو دین سکھاؤ تاکہ وہ دوزخ سے بچے. کیونکہ پہلی ذمہ داری دین کے آدمی سے، اس کے قبر میں سب سے پہلے دین کا سوال ہوگا کہ آپ کا دین کیا ہے. اگر وہ اس جواب میں صحیح ہوگا پھر کوئی پریشانی نہیں. پھر دین ہے تو تو اس کے چاروں طرف اس کے اعمال ہو جائیں گے، کہ کلمہ سر کی طرف سے ہو جائے گا، نماز داہنی طرف سے ہوگی، روزہ بائیں طرف سے ہوگا، باقی اعمال پاؤں کی طرف سے ہوں گے، اور یہ اعمال اس کے لیے حفاظت کا سامان بن گیا. یہ ترتیب ہے کہ آدمی اپنے اعمالوں کے ساتھ آخرت میں جاوے تاکہ آخرت کو کامیاب دیکھے. اس لیے میرے بھائیو زندگی کو امانت سمجھنی ہے، زندگی کو امانت سمجھنی ہے، اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھو، بلکہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو حقوق ہے اس زندگی میں وہ حقوق ادا کریں، اور حقوق کی خبر نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھیں، جیسے دنیا کے کاموں میں جاننے والوں سے پوچھتے ہیں. ہاں کوئی مسئلہ حکومت کا آ گیا، سرکاری آ گیا تو وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، بیماری کا مسئلہ آیا تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، تعمیر کا مسئلہ آیا بلڈروں کے پاس جاتے ہیں، ہر لائن کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں. دین کے بارے میں یہ ہے کہ جو دین جانتے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو تاکہ دین کی ذمہ داری کا پتہ چلے. یہ سب ذمہ داریوں کی باتیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور پھر ہم کو ان ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک محنت دی ہے، ایک محنت دی ہے. وہ محنت ہمارے لیے ایسی مفید ہے جیسے آسمان سے برسنے والا پانی ہوتا ہے، کہ پانی برس گیا تو سب چیزیں اگ جائیں گی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، یہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندہ کر دیا ہے. اچھی سے اچھی چیز زعفران وہ بھی پانی چاہتا ہے، ادنا سے ادنا چیز جو باجرہ وہ بھی پانی چاہتا ہے، اس کے بغیر وہ بھی نہیں اگتا. ہاں پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو چیزیں لے کر آیا ہوں زندگی کی صحیح آبادی کے لیے وہ ایسی ضروری ہے جیسے زمین کی آبادی کے لیے پانی ضروری ہے. اگر پانی نہیں ہے تو سب سوکھا ہے. ایسے زندگی میں دین نہیں ہے تو زندگی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوکھی ہے، یعنی خراب ہے، پھر زندگی خراب ہو جاتی ہے. سب سے پہلے یقین بگڑتا ہے، سب سے پہلے ہاں یقین بگڑتا ہے. اللہ سے ہونا یہ اصل ہے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں ساری چابیاں ہیں، سارے خزانے ہیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارے تمام مسائل صرف اللہ کے ہاتھ میں. یہ ایمان ہے ہمارا، اس لیے پہلا رخ اللہ کی طرف، دوسرے نمبر میں اللہ کی عبادت ہے. ہاں کہ اللہ مانا ہے تو اللہ کی عبادت، جانی عبادت، مالی عبادت، جانی مالی عبادت کرتے ہوئے پھر اس ایمان اور عبادت کو دنیا میں چلانے کے لیے کام دیا ہے، دنیا میں چلانے کے لیے محنت دی ہے، کہ یہ محنت کرو تاکہ زندگی کی یہ ذمہ داریاں عمل میں آوے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارا کام صحیح طریقے سے چلا تو سب سے پہلے امت میں عبادت کا دین زندہ ہوگا. وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ نمازی بڑھ گئے، ہر جگہ مسجد بڑھ گئی، مدرسے بڑھ گئے، عبادت کا دین تو کام کے حق ہونے کی نشانی ہے کہ ہمارا کام اگر صحیح طریقے پر چلا تو امت میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ عبادت کا دین زندہ ہوگا، کہ لوگ عبادت کرنے والے بنیں گے، نمازی بنیں گے، حاجی بنیں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ کریں گے. ہاں عبادت زندگی میں آئے گی، اور یہ پہلی ذمہ داری ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر آگے کام اور بڑھا تو پھر زندگی کے دوسرے شعبوں میں دین آئے گا، تاجروں میں تجارت کا دین، مزدوروں میں مزدوری کا دین، عہدے داروں میں عہدے داری کا دین، زمینداروں میں زمینداری کا دین. ان سب کے لیے دین ہے، ان سب کے لیے دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دین لے کر آئے ہیں، اور آپ نے سب کو بلایا ہے، اور سب کو ذمہ داری سمجھائی ہے کہ اپنے اپنے شعبے کا دین حاصل کرو. علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کا علم و ذکر، یعنی اس شعبے کا علم، اس شعبے کا عمل. یہ ترتیب ہے، یہ خالی رسم نہیں ہے چھ نمبر، بلکہ یہ ذمہ داری ہے، یہ دعوت ہے کہ جو جس شعبے میں ہو اس شعبے کا علم اس کے پاس ہو. مزدور ہے تو مزدوری کا کیا علم ہے، مزدوری کیسے ہونی چاہیے، کہ مزدور امانت دار ہونا چاہیے اور محنت کرنے والا ہونا چاہیے، ورنہ عام طور پر محنت نہیں کرتے اور کام چور ہوتے ہیں، اسباب چور بھی ہوتے ہیں مزدور، جب ان کے پاس دین نہیں ہوتا تو. کہ نہیں ہمارا مزدور ایسا نہیں ہوگا، ہمارا مزدور ایماندار ہوگا، ہمارا مزدور محنت کرنے والا ہوگا. ایسا مزدور جب مزدور کر کے شام کو تھک کر کے چور ہو جائے گا تو حدیث شریف میں ہے اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دے گا. تو ہر شعبے کے لیے مسائل ہیں، ہر شعبے کے لیے فضائل ہیں، ہر شعبے کے لیے مسائل یعنی ان کا طریقہ، اور ہر شعبے کے لیے اس کے فضائل. تاجروں کے لیے فضائل، تاجروں کے لیے مسائل، زمینداروں کے لیے فضائل. زمینداروں کو کیا ملے گا؟ کہ زمیندار کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس تسبیح کا ثواب زمیندار کو ملتا ہے. یہ سب انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، مگر ہم اسے بھی خبر ہیں. ہمارے لیے تو ہر شعبے میں اللہ کے انعامات بھی ہیں، یعنی اس کے فضائل ہیں اور اس کے مسائل اور اس کے طریقے بھی ہیں. یہی مطلب ہے علم و ذکر کا، کہ اس شعبے کے کیا مسائل ہیں، اس شعبے کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا فضائل ہیں. تو میرے دوستو، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں تو دنیا دار ہے، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، کافر دنیا دار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. وہ دنیا دار ہے. ان ہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہماری تو یہی زندگی ہے، جیئیں گے مریں گے پھر کچھ نہیں ہے. تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ باطل ہے. کہ نہیں، جس طرح زندگی ہے، زندگی کا انجام اور نتیجہ بھی ہے. اللہ نے ایسے نہیں پیدا کیا کہ پیدا کر کے مر جائیں اب، کہ نہ، بلکہ پیدا کریں گے اور ہر ایک کی زندگی کو اس کے نتیجے پہ لے جائیں گے. تو وہ نتیجہ اچھا آنا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، تاکہ ہر شعبے سے امت کا آدمی کامیاب ہو کر نکلے. تاجر اپنی تجارت سے کامیاب ہو کر نکلے. مکے کے رہنے والے حضرات تاجر تھے، مکے مدینے والے زمیندار تھے، باقی لوگ مزدور تھے. نوکریوں کا وہ شعبہ اس وقت نہیں تھا، نوکری کرتے نا، جی ہاں، یہ شعبہ نہیں تھا، بلکہ وہ آزاد دھندے کرتے تھے مزدوری کے. زمیندار تھے، دکاندار تھے، مزدوری کرتے تھے. تو ہر ایک کے لیے میرے دوستو دین دیا ہے، اور اس کے طریقے دیے ہیں، اس کے فضائل دیے ہیں. دعوت و تبلیغ کا یہ مقصد کس شعبے میں رہیں، اس شعبے کے فضائل، اس شعبے کے طریقے ہمارے پاس ہوں، تاکہ ہماری کوئی حرکت غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ دین کے ساتھ. تو اپنے آپ کو دیندار بناتے ہوئے پھر دنیا میں ایسی محنت کرنا کہ لوگوں کے لیے دین آسان ہو جائے. ہم لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، کوئی نبی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت کون دے گا؟ حضور نے فرمایا میں دائی ہوں، میں مبلغ ہوں، میرے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. یہ فرمایا. تو ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کا. اور شیطان مزین ہے، دنیا کو زینت بنا کے دیتا ہے. گمراہی اس کے قبضے میں نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے قبضے میں ہے. اس لیے رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ فرمایا شیطان کے قبضے میں نہیں ہے کہ گمراہ کرے. ہاں، وہ تو آدمی کو غافل بناتا ہے، ذمہ داریوں سے غافل بناتا ہے، اور پھر آدمی خود ہی بگڑ جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو، زندگی کو امانت سمجھنی ہے، دنیا کے اسباب کو بھی امانت سمجھائیں، اور یہ زندگی کی ساری ذمہ داریاں اور سارے اسباب صرف اور صرف حقوق ادا کرنے کے لیے ہے. اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اپنے ذات کے حقوق. ہاں، اپنے ذات کے حقوق. اپنے ذات کا حق یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے. یہ حق ہر آدمی کی ذات پر اس کی ذات کا حق ہے. ہر آدمی پر اس کی ذات کا کیا حق ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. تو ہر آدمی پر یہ حق ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے. اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا، اہل و عیال کو دیندار بنانا، اور دنیا میں لوگوں کے لیے دین آسان ہو جاوے، ایسی محنت کرنا جان مال سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان ترتیب کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کے نتائج بھی ظاہر فرمائے ہیں. اب زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب تو جو چلے گا وہ دیکھ لے گا, جو چلے گا وہ دیکھ لے گا. سمجھنا ضروری ہے. حضرت فرماتے تھے کہ دین کہ وہ تو سمجھانے کے لیے ہے, دنیا دکھا کر, دنیا کا کام دکھا کر کیا جاتا, دین کا کام سمجھا کر کیا جاتا. آپ کو کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ اس کا سیمپل بتائیں گے, یہ چائے کا سیمپل ہے, دنیا کے کام دکھلا کر اور دین کا کام سمجھا کر, کہ سمجھاؤ, سمجھانے میں کمی نہ کرو. حضرت جی فرماتے کہ سمجھاؤ, لوگوں میں سمجھ ہے, لوگوں میں سمجھ ہے, سمجھاؤ اور سمجھانے میں کمی نہ کرو. تو ہمارا کام اپنے عمل کو اچھی طرح سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا, یہ ہمارے ذمہ ہے. تو اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں, اپنی اپنی ترتیب بنا کر کے اللہ کے راستے میں جانا اور اسی کام کو سمجھانا تاکہ زندگی سنت پر آوے, طریقوں پر آوے, رواج میں سے نکل جائیں, غفلت میں سے نکل جائیں.
سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نقد چار چار مہینے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے, ہمت کر کے فرمائیں, اللہ کے خزانوں پر نظر رکھ کر فرمائیں.
جزاک اللہ.
چار ماہ نقد کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ شمسی صاحب بات کا اور فرمائیں. ماشاء اللہ عبدالعزیز خان صاحب بھی تیار ہیں جی, چار ماہ کے لیے. نام بتائیں جگہ بھی.
محمد علیہ ستمبر سے انشاءاللہ.
ماشاء اللہ. اور فرمائیں جی, بہت سارے تقاضے ہیں چار ماہ جن کے پہلے نہیں لگے وہ بھی فرمائیں, جن کے چار ماہ پہلے لگ چکے ہیں وہ حضرات بھی فرمائیں. جماعتوں کا تقاضا ہے ماشاء اللہ, نت بھائی بھی جی. اور فرمائیں ایک کے بعد دوسرے ساتھ. ماشاء اللہ. آپ نے لکھنا شروع کیا جی. اور فرمائیں جی. مسجد ابراہیم بریڈ فورڈ
حادث
کا رکھ. ماشاء اللہ. اور فرمائیں جی, نقد قلعے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر عجیب صاحب.
کیا نام بتا؟
رفیق. ماشاء اللہ. اور فرمائیں جی, چار ماہ کے لیے نقد کون ہمت کرتے ہیں؟ ہمت مردہ مدد خدا. اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں گے, اللہ راستہ کھولیں گے. چار ماہ پیدل جماعتوں کی بھی تقاضے ہیں, ہندو پاک بنگلہ دیش کے لیے مستقل تقاضے رہتے ہیں چار چار ماہ کے لیے. ماشاءاللہ بہت ساری جماعتیں تیار ہیں, کچھ جماعتوں کا تفقد بھی ہو چکا ہے بلکہ بکنگ بھی ہو چکی ہے. باقی حضرات کی فرمائیں جی. تشریف رکھیں بھائی, تھوڑی دیر تشریف رکھیں, اتنی دیر مجاہدے کے ساتھ بیٹھے رہے, اللہ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے.
آمین
جی. چار ماہ کے لیے بھائی فرمائیں, اسی طرح چالیس چالیس دن کے تقاضے ہیں. یورپ کے ممالک سارے بیچارے ترس رہے ہیں, ہمارے پاس جماعتیں بھیجو, ہمارے پاس جماعتیں بھیجو. ہر ہفتے کینیڈا سے, امریکہ سے, یورپ کے ممالک سے اطلاعات آتی ہیں. وہ بیچارے یعنی منت سماجی کے طور پر لکھتے ہیں, مہربانی فرما کر انگلینڈ والے ہمارے پاس جماعتیں بھیجیں چار چار ماہ کی, چالیس چالیس دن کی. تو جن بھائیوں کے ابھی چلے لگانے کے ارادے ہیں, چلے ڈیو ہیں, بلکہ بہت سارے ساتھیوں کے تو بیماری کے حالات کی وجہ سے چلے اوور اوور ڈیو ہیں, تو یہ بہترین موقع ہے. کون کون تیار ہے جائیں؟ ماشاء اللہ. اور فرمائیں بائیں جانے والے ابو بکر مسجد بریڈ فورڈ سے پوری جماعت. ماشاء اللہ. اسماعیل بھائی ڈارک لین نور مسجد نور سے, باٹلے سے دو جماعتیں. ایسے لکھا ہے اپنی اپنی مسجد کی جماعت لکھائیں. ماشاء اللہ. ابراہیم مسجد بریڈ فورڈ سے پوری جماعت, اللہ آسان فرمائے. اور فرمائیں جی, چالیس چالیس دن کے لیے یورپ کے ممالک میں جانا ہے، اندرون ملک بہت سارے تقاضے ہیں، لوگ ترس رہے ہیں ہمارے پاس ہو جائے. ماشاء اللہ. اور بھی فرمائیں، بائیں جاننے والے حضرات بھی فرمائیں، بڑی عمر کے حضرات بھی فرمائیں، نوجوان بھی فرمائیں. آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے خروج کے لحاظ سے یہ آئندہ دو تین مہینے بہت اہم ہیں، مئی کا مہینہ، جون، جولائی اور اگست، ان میں اسکول کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی چھٹیاں ہوتی ہیں. تو ابھی سے بھائی ہم اپنے اپنی مسجد میں نوجوانوں کا جوڑ رکھ کے مختصر وقت کے لیے ان کے سامنے ایمان یقین کی قبر آخرت کی بات کر کے ابھی سے ان کی تشکیلیں کریں، تاکہ وہ ہم سے سستی ہوگی تو وہ اور پروگرام بنا لیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ ماشاء اللہ ان کے اندر بڑی استعداد ہے، سمر ہالیڈیز میں یہ 40-40 دن کی بھی جماعتیں بنا کر نکلیں اور ایسی جگہوں پہ جا کر محنت کرتے ہیں جہاں ہماری رسائی نہیں ہوتی. تو اپنی اپنی مسجد سے نوجوانوں کی جماعتیں بھی لکھائیں مئی کے مہینے میں، جون، جولائی. ماشاء اللہ. اور بھی فرمائیں، جہاں جہاں سے جماعتیں بن چکی ہیں وہ بھی فرمائیں اور ارادے بھی لکھائیں کہ ہم اپنی مسجد سے جو دو جماعتیں، تین جماعتیں، پانچ پانچ جماعتیں نکالنے والی مساجد بھی یہاں بیٹھی ماشاء اللہ ساتھ. ہمت کر کے فرمائیں بھائی،
جولائی میں چل
جولائی. اور فرمائیں جی، ہمت کر کے فرمائیں. بہت سارے تقاضے ہیں، یورپ کے تقاضے ہیں، کینیڈا سے ہر ہفتے اطلاعات آتی ہیں ہمارے پاس، جماعتیں بھیجو، مستورات کی جماعتیں بھیجو، مردوں کی جماعتیں بھیجو. دیکھو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، ہم وہاں جا کر محنت کریں گے. حافظ پٹیل صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم ایک آدمی کو دعوت دیتے ہو، وہ آدمی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے، اور وہ ایک آدمی پورے خاندان میں دین کے لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو ہمت کر کے فرمائیں بھائی، یورپ کے لیے، دور دراز ممالک کے لیے کون کون سے ساتھی ایسے ہیں جو ابھی سے لے کے، یعنی ہمارا ماہانہ مشورہ انشاءاللہ 18-19 جون کو ہوگا بلڈ بن مرکز میں، تو ابھی سے لے کے ماہانہ مشورہ تک نکلنے والے ساتھی بھی فرمائیں. پھر اس کے بعد جولائی، اگست میں، ستمبر تک کے ساتھی اپنے اپنے ارادے لکھائیں کہ بھائی میں اگست میں تیار ہوں اپنی جماعت کے ساتھ، جولائی میں تیار ہوں. تو اب تو آسان مسئلہ ہو گیا، موقع مل گیا. کون ہمت کرتے ہیں، اپنی خاموشی کو توڑیں گے. جی، نوجوانوں کی جماعتیں بھی لکھائیں جی، مئی کے مہینے میں، جون، جولائی، اگست کے مہینے میں کہاں کہاں سے جماعتیں نکلنے والی ہیں. ماشاء اللہ چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے فرمائیں بھائی، ہمت کر کے. ماشاء اللہ، مسجد نور الاسلام سے. ایسے اور بھی فرمائیں جی، کھڑے ہو کے لکھائیں. ماشاء اللہ، کھڑے ہو کے لکھائیں، شیطان کی کمر توڑے. ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. یہ کھڑا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. ماشاء اللہ، کوئی مسجد ایسی نہ رہے جو کسی نہ کسی درجے میں اپنی مسجد سے جماعتوں کا ارادہ نہ لکھائے. ایک جماعت، دو جماعت، تین جماعتیں، یہی نوجوان انشاءاللہ آئندہ جا کے دین کا کام کریں گے. ماشاءاللہ، ابو بکر مسجد سے ایک جماعت. اور فرمائیں جی، ماشاءاللہ. جی، بہت سارے ساتھی گھبراتے ہیں کہ ان دنوں میں نوجوان نکلیں گے تو نوجوانوں کے ساتھ نکلنا مسئلہ ہے. بھائی، ہم نہیں ان کو برداشت کریں گے تو کون برداشت کرے گا؟ تھوڑی سی برداشت کرنے کی بات ہے. ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی سرپرستی کریں گے، بڑی عمر کے ساتھی انشاءاللہ یہی مستقبل میں دین کا کام پورے ملک میں، پوری دنیا میں لے کر جائیں گے. تو اس لیے ہمت کر کے فرمائیں جی. ماشاء اللہ، ایسے فرمائیں جی، دارالعلم سے 4 مہینے کی جماعت، جن کا مشورہ ہو جائے پیدل جماعت کے لیے وہ بھی تیار ہیں نا جی. انشاءاللہ پیدل جماعت کے تقاضے بھی ہیں. نوجوانوں کی جماعتیں لکھائیں، اور اس وقت بہترین موقع ہے. انشاءاللہ ہماری مساجد میں جماعتیں آئیں گی، ہم ان کی نصرت کریں، ان جماعتوں کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کو تیار کریں. بعض دفعہ ہم کچھ ساتھیوں تک خود نہیں پہنچ سکتے، آئی جماعت کی قربانی ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے ہم ان کے پاس جا کر ان کی تشکیل کریں. اور یہ نوجوان اتنے صاف دل ہیں میرے دوستو، یہ نوجوان بڑے پیارے ہیں، بہت محبت سے بات دین کی سنتے ہیں، صرف ان کو محبت اور پیار کی ضرورت ہے. یہ نہ ہم سے موبائل مانگتے ہیں، نہ پیسے مانگتے ہیں، نہ کھانا مانگتے ہیں، بلکہ یہ تو ہم کو کھلانے والے ہیں. یہ ایک بات مانگتے ہیں کہ ہم انہیں محبت سے دیکھیں، محبت سے ان کے ساتھ بات کریں، انشاءاللہ پیار محبت سے لیں گے، یہی آگے جا کے دین کا کام کریں گے. جی فرمائیں جی. آپ کوئی مسجد والے، بہت ساری مساجد والے ابھی باقی ہیں جو نوجوانوں کی جماعتیں لیں. مسجد بلال والے ڈیوزبری سے. اور بھی فرمائیں جی. اڈرفیلڈ والوں کے ابھی تک نام نہیں آئے. ایلی فیکس والے حضرات فرمائیں، باٹلے والے فرمائیں، لیڈ والے، بریڈ فورڈ کے کچھ نام آئے، ایسے ڈیوزبری کے بھی فرمائیں، ڈونکاسٹر رائٹڈیل والے، شفیلڈ والے فرمائیں. جہاں جہاں سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، بغیر تشکیل کے، بغیر یعنی ارادے کیے ہوئے نہ جائیں. آدمی سپر منڈی میں جاتا ہے جی، تو اگر وہاں سے کچھ خرید کرنے لائے تو دکان میں کیا بیچے گا؟ ہم یہاں سے تقاضے لے کر جائیں گے، انشاءاللہ یہ تقاضے اپنے محلوں میں چلائیں گے. جی ماشاءاللہ. اس کے ساتھ بھائی ایک دو اعلانات ضرور سن لیجئے. پہلی بات تو جی فرمائیں. ماشاءاللہ لکھنے والے. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے حضرات ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، بجائے اس کی کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، یہ بیماریوں کے باوجود اور مختلف مصروفیات کے باوجود ہمارے پاس تشریف لائے، ہم پر شفقت فرمائی. تو انشاءاللہ کل فجر کی نماز 4:30 ہوگی، اور فجر کی نماز کے بعد مختصر مگر بہت ہی اہم بات ہوگی، اس لیے سارے بھائیوں سے درخواست ہے قربانی کر کے صبح فجر کی نماز یہاں پڑھیں. 4:30 4:30 انشاءاللہ فجر کی نماز ہوگی، اس کے بعد مختصر لمبا بیان نہیں ہوگا. آپ حضرات کا خیال بھی حضرات نے رکھا ہے کہ کچھ ساتھی کام پہ جانے والے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے سکول کالج لے جانے والے ہوتے ہیں، تو 4:30 پہ فجر کی نماز میں ضرور تشریف لائیں. ایک بات تو یہ، جو ساتھی یہاں نہیں ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائیں. اور دوسری درخواست یہ، اللہ جزائے خیر دے محلے والوں کو، انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے، اللہ ان کی محنت، کوشش، قربانی قبول فرمائے اور ان کے جان مال اولاد عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے. تو ایک درخواست یہ ہے کہ پہلے نماز سنن اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد جو اطراف کے شہروں سے ساتھی آئے ہیں، مثلاً شفیلڈ ہے، بریڈ فورڈ، راجڈیل، ایسی ڈونکاسٹر تک کے ساتھی آئے ہیں، دور دراز سے بھی آئے ہیں، تو پہلے نمبر پہ یہ حضرات کھانے سے فارغ ہو جائیں. ڈیوزبری باٹلے والے حضرات کی خدمت میں درخواست ہے کہ مہمانوں کا اکرام کرتے ہوئے آپ تشریف رکھیں، جب مہمان فارغ ہو جائیں اس کے بعد ڈیوزبری باٹلے والے حضرات کھانے کے لیے تشریف لے جائیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہر منگل کے دن یہاں منگل کا مشورہ بھی ہوتا ہے. آج کل نماز 8 بجے ہے، 7:45 ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹائم بدلتا جائے گا، تو 7:45 اثر کی نماز ہے، اس کے بعد منگل کا مشورہ ہوتا ہے، اور اسی طرح شب جمعہ کا بیان بھی اثر کی نماز کے بعد ہوتا ہے. 7:45 تو ایسا وقت ہے کہ ساری دنیا کے لوگ کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بھائی ہم خود بھی آنے کی کوشش کریں. ایک آنا تو یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑی لے کر اکیلے آ جائیں، اور ایک یہ کہ ہفتہ بھر محنت کر کے اپنے ساتھ 4-5 ساتھیوں کو تیار کر کے لائیں. تو اس میں کون کون ساتھی ایسے ہیں جو یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم منگل کے مشورے میں بھی ایک گاڑی کم از کم ہر مسجد سے بھیجیں گے، اور ہر مسجد سے یعنی ہر ساتھی اپنے ساتھ ایک نیا ساتھی شب جمعہ میں لائے گا. اس کے سارے کوشش فرمائیں گے نہیں. جزاکم اللہ.
درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اجزنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله، واجزي الانبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للاسلام، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد، غير ضال ولا مضل. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہم پوری کی پوری امت تیرے دربار میں قصوروار ہیں، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت سے درگزر فرما، امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت امت کی زندگیوں میں قائم فرما دے. ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہم کو ہر خیر کی طرف متوجہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انا نسلک من خیر ما سالک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک یا رب من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك الولاك، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کی لکھا ہو کہا ہو، یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے، ان کی دشواریوں میں آسانیاں پیدا فرما دے. ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
تمام حضرات کی درخواست ہے کہ جن ساتھیوں کا وضو ہے مہربانی فرما کر صفوں میں تشریف رکھیں، دعاؤں میں مصروف رہیں، ذکر کرتے رہیں. جن کا وضو نہیں ہے خاموشی کے ساتھ جا کر وضو فرما لیں. مسجد کے آداب کا خیال ضرور رکھیے، مسجد میں باتیں نہ ہوں. جزاک اللہ خیر.